بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا کیفیت ہے ان کی؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ بے خبر ہیں؟ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے، اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ توجہ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے. لاہیتن قلوبہم واسر النجوا، ان کے دل بالکل غافل ہیں. واسر النجوا الذین ظلموا، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی. کیا کہتے تھے سرگوشیوں میں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تم ہی جیسا تو ایک انسان ہے. اس لیے أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، کہ جب لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے. جیسے کہ ہم سورت کے انٹروڈکشن میں دیکھ چکے کہ سورت مکی ہے اور مخالفتوں کی شدت ہے. ایسے غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے جھنجھوڑا کہ اقترب للناس، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آیا. صرف تمہارے نہیں بلکہ سب لوگوں کے. موت اور قیامت دونوں ہی تو قریب ہیں، کیونکہ من مات فقد قامت قیامته، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. صحابہ کرام ایسی آیتوں کو سن کے ہل جاتے تھے، لرز جاتے تھے. ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی تھی ان آیات کو سن کر. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم قرآن پاک کی آیات کو سنتے ہیں اور بس سنتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا عمل کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو اپنے دل پر محسوس کرتے تھے؟ اسی لیے جب اس قسم کی آیات جس میں موت، حشر، نشر یا دنیا کے خاتمے کی بات ہوتی، تو صحابہ کرام ان آیات پر اپنی ترجیحات کو بدل لیتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو زمین کا ایک ٹکڑا آفر کیا. ان کو کہیں سے ملا ہوگا یہ سوچ کر کہ میرے پاس پہلے سے ہے، دوسرے سے کہا یہ تم لے لو. لیکن اگر دینے والوں کے اور آفر کرنے والوں کے دل بڑے تھے، تو لینے والے بھی کوئی دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھنے والے نہیں تھے. کہنے لگا کہ آپ کا شکریہ، لیکن مجھے اب اس کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ آج کی رات ہمارے نبی پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، یا ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے، کہ جس نے دنیا میں ہماری دلچسپیاں ختم کر دیں. اور وہ سورت یا وہ آیت تھی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا، جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور اس غفلت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ان کے رد عمل سے، جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، تو وہ اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یعنی غور نہیں کرتے. کانوں سے ٹکراتی ہے بات لیکن دل تک نہیں جاتی.
खेल और तमाशों में उस बात को सुना अनसुना कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? किसी बंदे के कानों तक तो नसीहत टकराए लेकिन दिल तक न जाए, इसकी वजह क्या है? इसका जिक्र अगली आयत में है, लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल तो कुछ और ही बातों में मुनहमिक हैं, दिल तो कुछ और ही सोच रहे हैं। व असरुन नजवा, और ये तो छुपके मशवरे करते हैं, कौन? अल्लज़ीना ज़लमू, ये जुल्म करने वाले। क्या होती है इनकी खुफिया मुलाकातों का मौजू? हल हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, क्या ये तुम्हारे जैसा बशर ही नहीं है? यानी क्या ये आम इंसान नहीं है? कोई ख़ास बात है इसमें? हाँ नहीं, बात तो वाकई नहीं लगती। अफता तू नसहरा, तो क्या फिर तुम इसके जादू में आते हो? वह अंतुम तुबसीरून, देखते भालते। अगर ये तुम्हारे ही जैसा एक आम इंसान है, कोई ख़ास बात हमें तो इसमें दिखती नहीं, तो क्या फिर तुम देखते भालते इसके जादू में फंसते हो? ये थे वो मशवरे और वो कमेंट्स जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मक्का वालों की महफिलों का मौजू होते थे। हम देख चुके हैं कि सूरत अल-अंबिया मक्की दौर के तकरीबन पहले दौर के बिल्कुल करीब के दौर में नाजिल हुई, और ये वो वक्त था कि जब आपका पैगाम आम हो रहा था। अब उनकी महफिलों में आपकी बातें होना शुरू हो गई थी। शुरू के 3 साल तो उन्होंने कोई इतनी अहमियत ना दी कि ठीक है, हैं कोई एक, खुदा न खास्ता मन चले या कुछ बात सही है दिल में, कुछ इनके दिल में समाया, कुछ इन्होंने अपने साथ 2-4 साथियों को लगा लिया। इग्नोर करते रहे क्योंकि वो उस वक़्त तक एक बड़ा ख़तरा साबित नहीं हुए थे उनके अकायद और उनके बाप दादा के तौर तरीक़ों पर। लेकिन अब जब देखा कि ये दावत तो फैलती ही जा रही है, पहले तो सिर्फ एक अबू बकर सिद्दीक थे बड़े लोगों में, और एक अली थे जवान लोगों में, और एक ग़ुलाम थे जैद, और एक औरत थी बीबी खदीजा। लेकिन अब तो हर घर में इसका असर जाने लगा, हर घर मुतासिर होने लगा। लिहाजा अब छुप छुप के बातें हो रही हैं। अब ज़रा उस दौर के अंदर दाखिल हो के सोचें। हम कुरान पाक की आयात को जब बस कुरान और एक खामोश किताब समझ के पढ़ते हैं ना, तो वो बात नहीं समझ आती जब आप अपने आप को उस दौर में दाखिल कर लेते हैं। आज के दौर में अगर कोई नई बात को उठे तो लोग बातें करते हैं ना, क्या हुआ, अच्छा आज सुनाओ फिर क्या हो रहा है, कोई नई ताज़ी है, आजकल कोई बात हो रही है। इसी तरह लगता है कि वो लोग अपने दौर में अपनी महफिलों में और अपनी तन्हाइयों में और अपनी शादियों में और अपनी पार्टियों में और अपनी दावतों में बातें करते थे। अल्लाह के नबी सल्लम का इस प्रोपेगंडे के जवाब में क्या रवैया था, उसका जिक्र आयत 4 में है। قال ربي يعلم القول في السماء والأرض, रसूल ने कहा कि आसमान और ज़मीन में जो बात भी हो रही है या जो बात भी हो रही हो, मेरा परवरदिगार इसे खूब जानता है। क्यों? इसलिए कि وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। इस पे भी बस नहीं हुआ, अभी भी तसल्ली नहीं हुई। हल हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम कह के तो अब ज़रा कुछ और इल्ज़ामात आते हैं, और वो क्या? बल कालू अदगासु अहलामिन, नहीं नहीं ये तो बिखरे हुए ख्वाब हैं, प्रागंदा ख्वाब है, नऊज़ु बिल्लाह। कौन सी चीज़ें? ये कुरान की आयतें, ये जो नबी आयतें बताता है, ये तो बस बिखरी हुई बातें, ऐसी स्कैटर्ड थॉट्स हैं, कोई इधर से जमा की, कोई इधर से ली, कोई इसको कोई सुना देता है, कोई कोई सुना देता है। अल्लाह के नबी को मंसूब किया करते थे, कभी किसी अजमी ग़ुलाम की तरफ, कभी मदीना के बनी इसराइलियों की तरफ, ऐसे सारे वाक़यात किताबों में मिलते हैं। कहते थे ये तो अदगास व अहलामिन, कोई बात बनती है, لو اس کو نہ مانو اس کو نہ مانو, لات بھی نہیں منات بھی نہیں, اچھا یہ تو بس ادغاس و احلام, یہ تو بس اسکیٹرڈ تھنکنگز ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اس پہ بھی بس نہیں ہوا, بل افتراہو نے گھڑ لیا, یہ اس کی خود ساختہ باتیں. آپ محسوس کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی لکمے دیتے ہیں نا لوگ, کسی محفل میں آپ ایک موضوع شروع کر کے دیکھیں بالکل اس کی خوبصورت منظر کشی ہے. ایک بول رہا ہے بشرم مثلکم, دوسرا کہہ رہا ہے کیا تم اس کے جادو میں آتا ہے, تیسرا, بلکہ تیسرے کی بجائے اگر تیسری کہوں نا تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے. کوئی تیسری خاتون ہے تو وہ کہیں گی لو تم اس کی باتوں میں آتے ہو, وہ دیکھے زہر کھاتے ہو. ہاں اب چوتھی کی باری ہے, ادغاس و احلام, یہ باتیں ہیں صرف گھڑی بھی کچھ بھی نہیں ہے, اسکیٹرڈ باتیں ہیں. پھر اگلا اوپر سے لکمہ ملتا ہے, بل افترا ہو, بلکہ اس کو گھڑ لیا اس نے. پھر اگلی بات, بل ہوا شاعر, نہیں نہیں یہ تو شاعر ہے, کیونکہ اگر ایک بندے کا یہ کال سمجھا جائے نا تو وہ تو بندہ خود ہی کنٹراڈکشن کا شکار ہے, وہ تو خود ہی آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ایسی ایسے الزامات دے رہا ہے کہ جو الزام خود ہی بتا رہے ہیں کہ ایک شخص میں ساری باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف جادوگر کہہ رہے ہیں تو کیا جادوگر شاعر ہوتے ہیں؟ اور اگر شاعر آپ کو مانا جائے تو پھر ادغاس و احلام کیسے ہو گئے, پھر بشر کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ صرف وہی بات ہے کہ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہنا شروع کر دیا. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ, اچھا واقعی اگر سچا ہے نبی تو پھر اسے ہمارے پاس کوئی معجزہ لانا چاہیے. کما ارسل الاولون, جیسے کہ پہلے لوگ معجزے لائے گئے, پہلے رسول جیسے معجزے دیے گئے تھے ویسا یہ بھی تو لا کے دکھائے. یعنی ساری ڈسکشن کا خلاصہ یہ نکلا کہ پھر کوئی نشانی دکھائے. معجزے کو آپ آج کے دور میں معجزہ کہیں گے نا تو بات نہیں سمجھ آئے گی. نشانی, کوئی دلیل, کوئی اس کا ثبوت, کوئی بتاؤ اس کو کوئی ایسی چیز ہے تو لا کے دکھائے کہ واقعی یہ رسول ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا مانگتے ہو, فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ما آمنت قبلہم من قریتنا اہلکناہا افہم یؤمنون, حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی, تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی پچھلی بستیوں والے تو ایمان لائے ہی نہیں, تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ معجزے مانگنے والی قومیں کبھی ایمان نہیں لاتی, تو کیا یہ ایمان لے کے آئیں گے؟ باقی رہ کی بات کہ ان کے جو اللہ کے نبی کے بارے میں کمنٹس تھے, تو فرمایا کہ اگر تم اس کو بشر مثلکم کہتے ہو تو یہ کون سی بڑی بات ہے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب مرد ہی تو تھے. نہیں پتا چلتا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں یقین تو جاؤ پھر اپنے سے پہلے اہل کتاب سے پوچھ لو, یعنی جن کی طرف رسول آئے تھے ان سے پوچھ لو کہ کیا واقعی پہلے جو رسول آتے تھے کیا وہ انسان ہوتے تھے یا پھر فرشتے ہوتے تھے. لیکن ان سے تم پوچھ لو, ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ کیسے تھے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ, ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے. یعنی اگر یہ نبی انسان ہے, کھاتا ہے پیتا ہے تو وہ بھی کھاتے تھے, اور اگر یہ دنیا میں ہے تو اس کو بھی نہیں رہنا, کیونکہ جیسے باقیوں کو موت آئی ان کو بھی آ جائے گی. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین, پھر ہم نے رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا, ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس جس کو ہم نے چاہا اسے بھی. وَأَخْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے جو آیت نمبر ایک سے شروع ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خبر دے دی گئی کہ اقترب للناس حسابہم, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حساب سے یہاں کیا مراد ہے, اور لفظ اقترب کو بھی دیکھ لیں تو یہ قرب سے ہے, قاف رابا, لیکن باب افتعال میں گیا تو اقترب بن گیا, شدت آ گئی, بہت ہی قریب ہے. ماضی کا صیغہ ہے یہ, حالانکہ بات تو آگے آنے والی تھی. تو یہاں وہی اصول جو پیچھے اسی آیت کی دلیل دے کے کئی بار بتایا گیا کہ مستقبل میں ہونے والی کسی بات کو جب ماضی کے صیغوں میں استعمال کرتے ہیں تو بات کی شدت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. لوگ کون ہیں؟ انسانیت. کیا قریب آ گیا؟ حسابہم, ان کا حساب. حساب کے دو معنی ہوں گے, یا تو ان کی موت, کیونکہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. مَن مات فقد قام قیامہ, جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. اور اگر حساب کو حساب کتاب کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد پھر قیامت ہے, یعنی وہ موت جو ساری انسانیت کو آئے گی. موت قریب آ رہی ہے, ہر انسان کی بھی اور اس کائنات کی بھی قریب آ رہی ہے. کیونکہ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی تو ہے. جو گھر سے چلتا ہے نا وہ پھر پہنچنے کے قریب ہی ہوتا ہے. آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں نا, جب تک وہ گھر سے نہیں نکلا تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ ابھی بھی گھر پہ ہیں, ابھی تو بہت وقت ہے. لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا وہ راستے میں, تو پھر آپ کو بھگدڑ مچتی ہے کہ بس اب تو کسی لمحے بھی آ جائیں گے. روڈ کلیئر ملی تو ہو سکتا ہے 10 منٹ میں پہنچ جائیں, تھوڑا رش ملا تو لمبا وقت لگ جائے. تو کہا بس موت چل پڑی ہے, ہر بندے کی موت قریب ہے. کسی کی پیدل چل رہی ہے, کسی کے بھاگ کے آ رہی ہے, اور کسی کی ایک دم چھپٹ لے گی. اور ایسے ہی وقت میں پھر انسان اپنے آپ کو اس دنیا سے بالکل کٹا ہوا پائے گا. ایسے نہیں لگتا جیسے ریڈیو پہ خبر آتی ہے, نیوز ہے, طوفان آ رہا ہے, چل پڑا ہے, اب قریب ہے, بس اب یہاں تک رہ گئے, اب وہ ساحل کو ٹکرانے والا ہے. عموماً ایسی باتیں ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں, لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم میں سے کتنوں کو اپنی موت کا یقین ہے. دنیا کے ہر انسان کی موت کو قریب سمجھتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو اس حال میں نہیں سوچتے کہ کبھی ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. جانے والے تو ہیں ہی. ریڈیو میں خبر چھپتی ہے نا اسی سے کہ زلزلہ آنے والا ہے, تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن 1400 سال سے یہ بات موجود ہے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون, لیکن نہ کان کھڑے ہوتے ہیں, نہ فکر لگتی ہے, نہ گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ دل دھک دھک کرتا ہے, نہ نفس تیز چلتی ہے, اور بس موج اور مستی ہے. ہر ایک موت کے دروازے پہ کھڑا ہے. کھانے کا ایک لقمہ جو ہم جان بچانے کے لیے کھاتے ہیں نا, وہ جان لینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے انسان کی. اگر وہ اسٹمک والی نالی میں جانے سے پہلے سانس کی نالی میں چلا جائے, پانی جو زندگی کی بقا ہے اچھو لگ جائے نا, تو وہی پانی بندے کی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ نرم اور ملائم فرش جن پہ چلتے ہیں, پاؤں پھسلے تو وہی فرش ہماری جان لینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اقترب للناس حسابہم, اپنی زندگی کو اگر ہم نوٹ کریں، کتنے سال ہو گئے، مہینے، دن، اوسط عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی بھی اسی قریب کی عمر میں دنیا سے گئے. ایک کرائیٹیرین بنا لیں اگر ہم 65 ایئرس کو، لکھیے ذرا، تھوڑی سی جمع تفریق کرتے ہیں، 65 ایئر ٹوٹل ایک لائف سپین ہے، ایک زندگی گزارنے کا میکسیمم وقت جس میں انسان انجوائے کرتا ہے. اس کے اوپر جو جاتے ہیں نا، یا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا اوپر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں لگی رہتی ہیں کہ اب کسی لمحے ان کی خبر آنے والی ہے. ہر آنے والا دن انسان کی کمزوریوں میں اضافہ کرتا ہے. اب آپ، میں بھی، ہم سب اپنی موجودہ عمر کو لکھیں اس کے نیچے، 65 مائنس کرنٹ جو ہماری ایج ہے. نیچے دیکھیے کیا ہے، اگر تو نصف سے کم ہے تو چلیں ابھی آپ سمجھ لیں کہ اگر میں میکسیمم عمر تک بھی پہنچا تو ابھی میرے پاس ٹائم ہے. لیکن کسی کو نہیں پتا 65 تو کیا، وہ ایک دن بھی اور جیے گا. اگر آدھی عمر گزر گئی ہے نا تو فکر لگنی چاہیے، اور اگر آدھی سے کم کا جواب آتا ہے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وحشت ہونی چاہیے. آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا، ابھی پورے سوال ہی نہیں کیے. کبھی امتحان کے کمرے میں آپ نے یہ چیز دیکھی، شروع میں بڑے جوش سے سنوار سنوار کے، سجا سجا کے سوال کا جواب دیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب آپ کوئی 10 صفحوں کا لکھ لیتے ہیں، ایک دم جب گھڑی پہ نظر پڑتی ہے نا تو 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے، تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اچھا آدھا وقت گزر گیا اور ابھی میں نے 4 سوال کرنے ہیں. پھر جو آپ کی بھگدڑ ہوتی ہے نا، وہ جو 1.5 گھنٹے میں آپ نے 1 سوال کیا تھا نا، تو باقی 1.5 گھنٹے میں آپ 4 سوال کرتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی ٹائم کیسے بانٹوں اور کیا چھوڑوں اور کیا لکھوں. کہ انسانی زندگی کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہیں ہے؟ بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا. اگر یہ 3 حصوں میں کر لے نا زندگی کو، پھر تو اور چیخیں نکل جائیں گی. بچپن تو نکل گیا، ڈراپ ختم، جوانی جا رہی ہے اور بڑھاپا آ رہا ہے، اور جوانی کیا ہے جو جا کے واپس نہ آئے، اور بڑھاپا کیا ہے جو آ کے واپس نہ جائے. یہ دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے، اسی روز و شب میں کھو کے اپنی زندگی کو ہم برف کی طرح پگھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن قدر نہیں کرتے اپنے لمحوں کی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ منٹ اور سیکنڈز میں ہے. اللہ کے پاس ہماری زندگی سیکنڈز میں لکھی ہوئی ہے. ہم تو سالوں کو گرہیں لگاتے ہیں نا، فرشتے تو ہمارے سیکنڈ گن رہے ہیں. صرف ایک منٹ کو اگر ہم دیکھیں نا جو ہم ضائع کرتے ہیں، عموماً کتنے منٹ ویسٹ ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے، ایک کام کرنے سے دوسرے کے بیچ میں ایک نہیں کئی منٹ ضائع کرتے ہیں. ایک منٹ میں عموماً آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 200 گز چل سکتا ہے ایک انسان ایک منٹ میں، اگر وہ نارمل رفتار سے چلے. اسی طرح ایک منٹ میں 250 لفظ بولے جا سکتے ہیں. ایک منٹ میں خون پورے جسم سے چکر لگا کر واپس دل میں آ جاتا ہے، اور زمین ایک منٹ میں اپنے محور پہ کتنا گھومتی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون، غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، غفلتیں ہیں. کر تو بہت کچھ سکتے ہیں لیکن ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ کتنی بار کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کتنی بار کہہ سکتے ہیں، कह के देखे जरा, 1 मिनट में कितनी बार कह सकते हैं आप? 30 बार तक आराम से इंसान कह सकता है, 33 बार। बस इसी से बाकी सारी चीज़ों को काउंट कर लीजिएगा। सोने चांदी से ज़्यादा कीमती वक्त हम गुजार रहे हैं, अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। और यकीन नहीं है, असल गम क्या कि यकीन फिर भी नहीं है। मौत का सोचते हैं लेकिन दूसरे की मौत का सोचते हैं, अपना नहीं ख्याल आता। वक्त का हिसाब रखते ही नहीं, इसीलिए तो खुले दिल खर्च करते हैं ना, उसको फेंकते हैं, ज़ाया करते हैं। और अगर इससे मुराद इज्तमाई तौर पे देखा दुनिया में जो कुछ हो रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पे, अपनी शहादत की उंगली और जो दरमियानी उंगली है इन दोनों की तरफ इशारा किया, फिर फरमाया मैं और क़यामत ऐसे ही जैसे ये दो उंगलियाँ, यानी मिली हुई हैं। इस पर मुफस्सरीन ने बहुत सारी शरूहात लिखी। बाज़ कहते हैं कि यूं आप अगर करके देखें ना, नीचे से जुड़ी होती हैं, ऊपर से थोड़ी सी खुलती हैं। कहा मैं और क़यामत ऐसे ही हो जैसे ये दो उंगलियाँ। बाज़ कहते हैं कि इसके बीच में तीसरी कोई चीज़ नहीं है, तो मतलब ये है कि बस अब मेरे बाद क़यामत ही आएगी, एक इसका ये मतलब लिया जाता है। दूसरा, लोगों ने कहा देखें बीच की उंगली थोड़ी सी लंबी होती है ना, और शहादत की उंगली छोटी होती है, तो बस ये जितना दोनों के बीच में फ़र्क है ना, इतना आप लगा लें कि पीछे से दुनिया का हिस्सा गुजर चुका है और अब आपके आने के बाद दुनिया का बस थोड़ा सा हिस्सा रह गया। ये सही बुखारी की रिवायत है। यदि पीछे का जो हिस्सा जमा है ना एक जितना, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ज़माना है, और जो उंगली थोड़ी सी बड़ी है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके क़यामत तक का ज़माना है। अगर इस लिहाज से देखें ना, तो 5 साल दुनिया का गुजर चुका है और एक बाकी है। ये है कुर्बे क़यामत की अलामतें। और ये मिश्कात की किताबुल फितन की रिवायत है कि जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। देखिए, नो बडी नोज, किसी को नहीं पता किसने कितना जीना है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ईमान और सेहत और आफ़ियत से लंबी उम्रें दें और निकियां करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है कि जिसकी उम्र लंबी हो और निकियां भी ज़्यादा हों, और बदतरीन वो है जिसकी उम्र लंबी हो और गुना भी ज़्यादा हों। सहाबा किराम के बारे में मिलता है कि 40 से ऊपर जब हो जाते थे ना, तो बस उनको लगता था अब तो जाने के दिन आ गया, बोरिया बिस्तर बांध के रखो, किसी वक्त भी गाड़ी आएगी और बैठना पड़ेगा। देखें असल बात क्या है, कि जब दिल अल्लाह से जुड़ता है ना, फिर ये 40 50 60, ये तो हम जब सिर्फ एक शऊर को बेदार कर रहे हैं ना, फिर तो बंदे को अपना एक एक लम्हा अमानत लगती है, मोहलत लगती है कि अल्लाह तूने दे दी है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, बस इस मोहलत को कायम रखना, ये मेरा काम चलता रहे, बस तूने जो आज का दिन दे दिया ये तेरी नेमत है। पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। कितने लंबे मंसूबे बनाते हैं ना। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि 4 बातें जिसमें हों वो शिकावत की बातें, बदबख्ती की बातें, और इसमें एक तूलुल अमल, लंबी आरज़ू है। तो यहाँ जो बात देखने की थी वो क्या थी कि गफलत, गफलतों को ख़त्म करना इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप देखिए कि एक पूरा किरदार सामने आता है ना, जिस बंदे का दिल गाफिल होता है ना, फिर उसको अपनी मौत की खबर भी नहीं हिलाती, वो तो मगन है कहीं और। किसी वक्त आप गफलत में हो और आपको कोई बड़ी बुरी खबर भी सुना दे ना, तो आपने सुनी नहीं होती, आपको फिक्र ही नहीं लगती। असल चीज़ यह है कि शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है। अल्लाह से जो नया जिक्र आता है, इससे मुराद कुरान पाक की नई सूरत। जब भी आती थी या कोई नई बात, कोई हुक्म आता था, तो खेलते कूदते थे। क्या आज के दौर की कहानी नहीं लगती? मौज मस्तियों में रहते हैं और अल्लाह का कलाम सामने आ जाता है, खेल रहे होते हैं। इससे मुराद कोई वो खेलना नहीं है कि प्ले ग्राउंड में जाके खेलते हैं, यानी दुनिया को खेल बनाया हुआ है। लाखियतन कुलूबुहुम, दिल महव है, लहव से है ये लाखिया। वसर्रु नजवा, बातें चुपके चुपके कर रहे हैं। कैसे प्यारे तरीके से अल्लाह ताला ने आखिरत की याद दिला के अब इनकी ये कन्वर्सेशंस जो अल्लाह के नबी के बारे में करते थे उसका जिक्र कर दिया। अगर इनको अपना हिसाब याद होता तो क्या اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ باتیں کرتے؟ کیونکہ مکہ والے مسلمان تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، لیکن حقیقت میں آخرت کا عقیدہ بالکل ختم ہو چکا تھا. اور یہ جو لفظ ہے نا ادغاس و احلام، یہ دغسن سے ہے. ادغاس دغسن کی جمع ہے، خشک گھاس کو کہتے ہیں، سوکھی لکڑیوں کا گٹھا، جھاڑو، کیونکہ جھاڑو میں بھی تنکے ہوتے ہیں نا. اور احلام خلم کی جمع ہے، ڈریم کو کہتے ہیں. یعنی یہ جو باتیں یہ تو بس ایسی ہیں. اصل میں دیکھیے کہ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے قرآن کے جادو سے بچنے کے لیے یہ تدابیر اختیار کی تھی. مخالف تھے آپ کی دعوت کے، لیکن آپ کے انداز بیان، آپ کی فصاحت، بلاغت اور آپ کی جادو جیسی تاثیر کی جو باتیں تھیں نا، دل سے اس کا اعتراف کرتے تھے، معترف تھے. اور قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس جادو سے روکنے کا طریقہ اختیار کیا تھا ابتدا میں. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، قرآن نہ پڑھنے دیں، نمازوں پہ پابندی لگا دیں، سننے پر انہوں نے پابندی لگا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اب حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ جادو جلا نہیں ان کا. اور وہ واقعہ سیرت ابن ہشام کا صفحہ 108 پہ ہے، اور کئی جگہ کوٹ کیا گیا کہ وہ لوگ چھپ چھپ کے راتوں کو اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے. ابو جہل تھا اس میں، لیکن مانتے نہیں تھے. کیا؟ کیونکہ آپ بشر ہیں. کوئی کہتا شاعر ہے، اور ایسی باتیں کرتے تھے جس کا ذکر یہاں دیا. یہاں ایک محفل کا ذکر کروں گی آپ کے سامنے جس میں یہ ساری ہی باتیں ہوئی تھی. ولید بن مغیرہ مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، اس کے گھر ایک مجلس مشاورت طے ہوئی تھی، یعنی ایک میٹنگ ہوئی تھی، مشورے اس میں کر رہے تھے. اس میٹنگ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تو قریشی سردار جو تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو کیا کہیں. کوئی جادوگر کہتا، کوئی آصف زدہ کہتا، کوئی کاہن اور شاعر کہتا. انہوں نے سوچا کہ کوئی ایک بات پہ جمع ہو جاتے ہیں، سب وہی کہیں گے، جو بھی مکہ میں آئے گا اس کو بتا دیں گے، یا کاہن کہہ دیں یا مجنو یا دیوانہ، تاکہ کسی کی بات غلط تو نہ ہو. چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک میٹنگ قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے گھر ہوئی. یہ ابو جہل کا چچا تھا، اور حرب بن امیہ کی وفات کے بعد قریش سیادت اسی کے ہاتھ آ گئی، یعنی سردار تھا، سید تھا. سوال سامنے یہ آیا کہ اس نبی کی دعوت کو کس طرح غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہے تاکہ باہر سے آنے والے حجاج اس شخص کے شر سے محفوظ رہ سکیں. ولید بن مغیرہ سمجھدار آدمی تھا، بولا اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز پیش کرو. ایک شخص نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے. ولید کہنے لگا واللہ یہ شخص کاہن نہیں ہے، اس کے کلام میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، یعنی نہ کافیہ نہ کوئی اور تک بندی. وہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کاہن لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسے ہی منہ میں کچھ جنتر منتر پڑھ کے اور پھر پھونکتے ہیں نا. اسی طرح کی بات کوئی ان کی بھی لگتی ہے، تو کہا کاہن نہیں ہو سکتا. دوسرے نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہے. ولید کہنے لگا بخدا وہ پاگل نہیں، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے، نہ اس کے اندر پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اور نہ اس جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں. تیسرے نے کہا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے. ولید کہنے لگا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریض، مقبوط، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں. چوتھے نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے. ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرا لگاتا ہے. تب لوگوں نے جھنجھلا کر کہا پھر تم ہی اپنی بے داغ رائے پیش کرو، یعنی پھر تم ایک بات کہہ دو، ہم تو ہر ایک کی مختلف بات کہہ رہے ہیں. وہ کہنے لگا مجھے ذرا سوچ لینے دو. بڑی سوچ وچار کے بعد اس نے اپنی رائے پیش کی کہ تم لوگ یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. چنانچہ اس تجویز پر متفق ہو کر سب لوگ رخصت ہو گئے. چنانچہ اس تجویز پر عمل درآمد کے لیے قریش نے ایک 11 رکنی یعنی 11 پیپل تھے اس میں، 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ ابو لہب تھا. جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے پہنچتے وہاں ابو لہب بھی پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور کہتا، لوگو اس شخص کی بات پر کان نہ دھرنا، یہ بے دین ہے اور ایسا کلام پیش کرتا ہے جس سے کنبے قبیلے میں دشمنی پڑ جاتی ہے. ان لوگوں کی اس طرح کی سرگرمیوں کا نتیجہ ان کی خواہش کے بالکل برعکس نکلا. اسلام اور پیغمبر اسلام کا نام ان کے ذریعہ عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا اور لوگوں میں جستجو پیدا ہو گئی کہ آخر ایسے شخص کی بات تو ضرور سننا چاہیے. اس طرح دشمنوں نے وہ کام تھوڑے ہی عرصے میں کر کے دکھا دیا جو مسلمان شاید مدت تک نہ کر سکتے. کافروں کی اسی قسم کی سرگرمیوں سے ہی اللہ نے اسلام کے لیے خیر کا پہلو پیدا کیا. یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے، بلکہ یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا، رہی کو مختوم میں بھی ملے گا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے وہ کام کروا لیتا ہے جو دوستوں سے بھی نہیں ہو پاتا. آج بھی دیکھیے کہ یہی تو حالات ہیں. جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے، اتنا اسلام پھیل رہا ہے. جتنی آگ لگتی ہے اتنے شعلے اونچے اٹھتے ہیں. اسی طرح ایک شخص تھا نظر بن حارث، ابو لہب کے علاوہ ایک دوسرا شخص نظر بن حارث تھا. اس کا طریقہ کار ابو لہب سے بالکل جدا گانا تھا. ایک دفعہ وہ سرداران قریش سے کہنے لگا، اے قریشیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سچے اور امانت دار آدمی تھے. اب اگر وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو تم کبھی انہیں شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، پاگل اور جادوگر کہتے ہو، حالانکہ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں. اے اہل قریش سنو، تم پر یہ کیسی افتاد پڑی ہے. افتاد چلی مصیبت. پھر اس افتاد کا حل جو نظر بن حارث نے سوچا وہ یہ تھا کہ وہ خود ہیرا گیا. ہیرا ایک جگہ تھی، وہاں سے بادشاہوں کے حالات، رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے. پھر یہ بھی ابو لہب کی طرح ہر اس مقام پر جا پہنچتا جہاں پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے جاتے. وہاں پہنچ کر یہ اپنے قصے سنا کر لوگوں سے پوچھتا کہ آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجھ سے بہتر ہے. اس کی سرگرمیوں کا بھی وہی اثر ہوا جو ابو لہب کی سرگرمیوں کا ہوا تھا. اسی لیے تو کہا کہ لاہیتن قلوبہم. یہ کلام دل فریب خرید کے لاتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستوں سے روکیں. آج بھی تو دشمن نے یہی سازش کی کہ مسلمان نسلوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے لہو کے اندر مبتلا کر دو تاکہ ان کی نگاہیں قرآن کی طرف نہ جائیں. آج اگر شعور پیدا ہو جائے تو جتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے، ماں باپ تھوڑی سی کوشش کر لیں، بچوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں، تو یہی چیزیں اسلام کے پھیلنے کا سبب بن سکتی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم خود دین کو نہیں جانتے تو ہم آنے والی نسلوں کو کہاں بتائیں گے. ایسی ہی باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا اگلی آیتوں میں کہ جو رسول آتے تھے وہ انسان آتے تھے، کھانے کھاتے تھے، اب دنیا سے چلے گئے. کوئی نئی بات کہہ دی اس نے؟ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، تم کیوں معجزے مانگتے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معجزوں کی طلب اس دور میں شدت سے تھی، کیونکہ جب کوئی نئی بات آتی نا تو لوگ کہتے ہیں ثبوت دکھائیے، کوئی دلیل دکھائیے، کوئی ریفرنس دکھائیے. بالکل یہ وہی دور ہے مکی زندگی کا. اور یہ جو بات ہے نا کہ وہ رسول رجال تھے، اس کے دو معنی کیے گئے. بعض لوگوں نے اسے دلیل لی کہ رجال کا لفظ یہاں بشر کے معنوں میں، تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہر نبی جو تھا وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا، یعنی نوری نہیں تھا، نبی بشر تھے. بعض کہتے ہیں کہ رجال کا لفظ مرد کے لیے، کیونکہ رجل سے ہے، یہ امرات ان کا اپوزٹ ہے، تو اس سے پھر یہ بھی دلیل لی گئی کہ مرد تھے سارے، کوئی عورت نبی یا نہیں بنی. حالانکہ کچھ لوگوں نے ذکر کیا ام موسیٰ کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا، لیکن زیادہ جو گمان ہے وہ یہی ہے کہ نبی جتنے بھی بنے وہ مرد تھے. اور یہ جو اہل ذکر ہیں یہ اہل کتاب مراد ہیں، یعنی مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیلی. پھر اسی طرح اس میں ایک اور چیز ہے اس حصے میں، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے باتیں کی اللہ نے ان کی باتوں کی تردید کی. سورۃ الحاقہ میں بھی آپ کو یہی مضمون ملے گا. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما یؤمنون, یہ کسی شاعر کا قول نہیں لیکن تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں, اس سے آگے آپ پڑھیں گے. پھر سورہ یاسین میں اللہ کے نبی کو جو شاعر کہا گیا اس کو نگیٹ کیا گیا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ اس کو لائق ہے, اس کو جچتا نہیں ہے شعر کہنا. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ تو ایک نصیحت ہے اور قرآن ہے بیان کرنے والا. اور یہ جب آتا نا ما آمن قبل من قریتنا اہلکناہا افہم یؤمنون, تو کون سی قوم ایمان نہیں لائی جس کو معجزے دکھائے گئے پھر بھی ایمان نہیں لائے. دیکھیے جس کو ماننا ہوتا ہے نا اس کو معجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, بندے کا دل ہی کافی ہے کسی چیز کو صحیح یا غلط کہنے پہ. ابو بکر صدیق نے کوئی معجزہ مانگا تھا؟ حضرت علی نے کچھ مانگا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مطالبہ کیا پہلے کوئی سچائی پیش کرے؟ نہیں. جو صحیح روحیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سجھا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ معجزے پا کے بھی نہیں مانے. دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے معجزات آئے قوموں کے لیکن نہیں مانی اور پوری قومیں تباہ ہو گئیں. سورہ یوسف آیت 109 میں بھی آتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ رجال تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اور سورۃ الاحقاف کی آیت 9 میں آتا ہے وما کنت بدم من الرسل, آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں, یعنی رسالت کا سلسلہ نیا نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. اور یہ لوگ نہیں مانے, اس کا ذکر سورۃ یونس آیت 96 میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی بات سچ ثابت ہو گئی, یعنی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر اس پورے حصے میں ایک اور چیز کھانے کھانے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبیوں کا کھانا کھانا ان کی نبوت کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے, یہ فطری چیزیں ہیں. کسی انسان کا کھانا پینا اس کو دین کے مقام سے نیچے نہیں گراتا. ایون کوئی بہت دیندار بہت اہل تقوی صاحب تقوی شخص بھی اچھے کھانے کا شوقین ہو سکتا ہے, اس کو کبھی اس چیز پہ معمول نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دین سے دور ہے. سورۃ فرقان آیت 7 میں بھی یہی بات ہے کہ کہتے تھے قالو ما لہذا الرسول, یہ کیسا رسول ہے کھانے کھاتا ہے بازاروں میں جاتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا جسدن آیت 8 میں وما جعلناہم جسدن, اور نہیں بنائے ہم نے ان کے جسم, جسد کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اکٹھا ہونا جڑنا. جسم کو جسد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعضاء باہم بندھے ہوئے ہیں, یہ جو مسلز ہیں میٹ کے اندر جو فائبر ہوتا ہے تو یہ اصل میں رسیاں ہیں, ڈوریوں میں بندھا ہوا جسم, فائبر کو کاٹ دیں تو پورا جسم کھل کے گر جائے گا. اور جسم کا لفظ صرف ایک انسان کے لیے ہوتا ہے جبکہ جسد کا لفظ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. فرمایا تم مصدقناہم الوعد فانجیناہم, پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کیا اور ہم نے ان کو نجات دی, من نشا جس کو ہم نے چاہا یعنی نبی اور نبیوں کے ساتھی, واغلقنا المصرفین اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. المصرفین نبیوں کی قوموں کے لیے یہاں آئے, جھٹلانے والے بڑے بڑے سردار اور لیڈر. اور المصرف کی جمع حد سے بڑھنا, حلال سے نکل کر حرام میں پڑنا, کفر میں جا پڑنا, یہ سارے معنی اس میں ہوتے ہیں. اگر آپ یہ پہلی 9 آیتوں کا آج کے حالات سے تقابل کریں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ آج کی کہانی ہے. کتنا دل لگتا ہے آج آخرت کے بارے میں, کتنی فکر ہے. ایک زندگی جو آخرت کی فکر کے ساتھ گزاری جائے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے اس زندگی سے جو اس سوچ کے بغیر گزاری جائے. انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں, اس لیے انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے اور پھر اپنی موت کو یاد کر کے وہ کام کریں گے کہ جو ہمیں کل والی دنیا کے لیے تیار کر دے. اصل زندگی وہاں کی ہے, یہاں تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب سے دور بھاگتے ہو, حالانکہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, لوگو ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے؟ آپ کو کوئی آ کے کہے اخبار میں آپ کی خبر چھپی ہے, क्या महसूस करेंगे? पहले तो गम लग जाएगा ना, अल्लाह खैर करे, अच्छी छपी है कि बुरी। फिर फौरन क्या दिल चाहेगा, अच्छा वो है तुम्हारे पास, लाना। फौरन मांगेंगे ना, फिर कैसे पढ़ेंगे उसको? ए टू जी कई बार पढ़ेंगे, कभी इधर से कभी उधर से एंगल बदलेंगे, बस। तो वो अखबार है कुरान पाक। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस किताब में अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा जिक्र है। इंसान अपना जिक्र सुन के बड़ा खुश होता है। कहा तुम किन किस्सों कहानियों में पढ़े हो, तुम कौन सी लाख बातों में पढ़े हो, लाख यतिन कुलूबहुम की कैफियत क्यों है, इस किताब को पढ़ो, ये कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं, कोई निराली दास्तानें नहीं, कोई अजीबो गरीब मुल्क के किस्से नहीं, कोई अलिफ लैलवी कहानियां नहीं, ये तुम्हारे जैसे लोगों के हालात हैं, ये तुम्हारी नफ्सियात की गुत्थियों को खोलती है, ये तुम्हारे मामलात को खोलती है, ये किताब तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारी मौत, तुम्हारे अंजाम, तुम्हारे आगाज पे बात करती है। ये किताब है जो तुम्हें अखलाक सिखाती है, तुम्हें अच्छी बातें सिखाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं इस किताब में जिसको तुम न समझो। क्यों? इसलिए कि इस किताब का तो मकसद ही ये है कि तुम्हें ठीक कर दे, ये तुम्हें सीधा करने के लिए आई है। ये किताब तुम्हें बुलाती है। सच बताएं, कभी हमने कुरान पाक को इतनी मोहब्बत से छुआ जैसे हम अपनी ज़िंदगी भर की तस्वीरों के एल्बम को छूते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स को हम जितने प्यार से छूते हैं, क्या किताब को भी ऐसी छूते हैं? ये तो हर बंदा अपनी दिल की कहानी हो जानता है। जो इस किताब को अपनी समझेगा ना, हकीकत में ये किताब उसको फ़ायदा देगी। बस लोग कहते हैं कि कुरान पाक की बातें सुन के ऐसे लगता है हमारी बात हो रही है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, मुझे पूरा यकीन है, जब आप क्लास में बैठते हैं ना, जो तफसीर हो रही होती है, सुन के बहुत सारी बातें आपके जहन में ऐसी आती होंगी, ये बात मुझे कही जा रही है, ये फ़लां मामले से बात है, ये उससे बात है, ये तो फ़लां की कहानी है। यही है इस किताब का मौजज़ा। पीछे मौजज़ों की बातें थी ना, आप सोचेंगे अभी एकदम किताब की बात क्यों आई, ये असल में मौजज़े की बात है। बाकी नबियों के मौजज़े वक्ती थे, लेकिन इस किताब का मौजज़ा क़यामत तक के लिए रहेगा। कहा इसको जब जिस दौर में जिस माहौल में बैठ के सुनोगे ना, ये तुम्हें उसी दिन की लगेगी। लिटरली बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप पिछली कोई बात सुनते हैं, यानी दिल चाहता है ना, जैसे आप कभी पिछले साल की कोई बात सुने, या इन्हीं को आप कई दफ़ा पढ़ा चुके होते हैं, इन आयात को जो भी पढ़ा रहे हैं, तो कभी पिछली साल की रिकॉर्डिंग जो है उसको सुनो ना, तो बाज़ दफ़ा उसको सुनते हुए मुझे ऐसे लगता है ये बात तो आज के दौर की है, आजकल ऐसा कोई हालात है जिस पर मैंने ये बात की थी, हालांकि उस वक़्त वो बात नहीं हुई हुई थी। लेकिन हर दौर में ये किताब आपको अपनी लगती है। आप इसको अपना समझें, फिर देखें ये किताब आपकी बेहतरीन दोस्त बन जाएगी, आपकी दुख सुख बांटने वाली, आपकी तन्हाइयों को बांटने वाली ये किताब फिर आपके गमों की दवा बनेगी, दिल की बहार बनेगी। अंत चल क़ुरआन अज़ीम रबी क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़्नी व ज़हाब ग़म्मी व हम्मी।